السلام علیکم، یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے اور ہماری نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے نیوز آور کے ساتھ میں ہوں اسد حسن۔ اس وقت پاکستان میں شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30، جبکہ یہاں واشنگٹن میں دن کے 10 بجے ہیں۔ پروگرام شروع کرتے ہیں حسب معمول اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ پاکستان،
وزیراعظم پاکستان عمران خان کا دورہ کراچی، شہر کو درپیش سیکیورٹی اور بلدیاتی مسائل پر اجلاس کی صدارت۔ تفصیلات کے ساتھ کراچی سے میں ہوں محمد ثاقب۔
پختون تحفظ تحریک کے رہنماؤں کا مقدمات کے خلاف قانونی اور سیاسی جنگ جاری رکھنے کا اعلان۔ میں ہوں پشاور سے شمیم شاہد۔
اور عالمی خبروں میں، شمالی اور جنوبی کیرولائنا میں سمندری طوفان فلورنس تھم گیا لیکن شدید بارشوں کا سلسلہ جاری، سیلاب کا خطرہ۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان اپنا عہدہ سنبھالنے کے بعد آج پہلی بار کراچی پہنچے ہیں۔ عمران خان کے ساتھ کراچی کو درپیش سیکیورٹی اور بلدیاتی مسائل پر وہاں ملاقاتیں ہوئیں۔ رپورٹ کر رہی ہیں کراچی سے محمد ثاقب۔
وزیراعظم عمران خان نے بابا قوم اور بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار پر حاضری دینے کے علاوہ شہر میں امن و امان اور ترقیاتی منصوبوں سے متعلق اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس میں گورنر اور وزیر اعلیٰ سندھ کے علاوہ پولیس اور رینجرز حکام، میئر کراچی، تحریک انصاف اور ایم کیو ایم کی قیادت نے بھی شرکت کی۔ اجلاس میں وزیراعظم کو کراچی میں امن و امان کی صورتحال پر تفصیلی بریفنگ دی گئی، جبکہ وفاق کے تعاون سے جاری ترقیاتی منصوبوں پر بھی غور کیا گیا۔ ان منصوبوں میں شہر کو اضافی پانی کی فراہمی کے منصوبے K4 اور ماس ٹرانزٹ منصوبے سر فہرست ہیں۔ اس دورے کو تجزیہ کار انتہائی اہمیت دے رہے ہیں۔ سیاسی تجزیہ کار ڈاکٹر توصیف احمد کا کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے کراچی سے قومی اسمبلی کی 21 میں سے 14 نشستیں حاصل کی ہیں۔ یہاں کے شہریوں کو پانی کی کمی، کچرا، ٹرانسپورٹ اور انفراسٹرکچر کی کمی جیسے گمبھیر مسائل کا سامنا ہے۔ یہاں کے شہریوں کو عمران خان سے کافی توقعات ہیں۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ کراچی کے مسائل حل کرنے کے لیے وہ کیا حکمت عملی اختیار کرتے ہیں۔
وہ دونوں نے بڑے وعدے کیے ہیں اور کراچی کے مسائل کے حوالے سے 5 سال کے مختصر عرصے میں انہیں ابھی سے ہی وہ پلاننگ شروع کرنی ہوگی کہ کراچی کے مسائل کے حل کے لیے راستہ نکالنا ہوگا۔ جس میں سب سے بڑا مسئلہ کوڑے کا، پانی کا، ٹرانسپورٹ کا ہے، سیویج کا ہے، اس کے لیے وہ کیا پلان دے سکتے ہیں۔
دوسری جانب عمران خان کے دورہ کراچی میں مسلسل تاخیر پر تنقید کرنے والے تحریک انصاف ہی کے رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر عامر لیاقت نے دورے پر تبصرہ کرتے ہوئے دیر آئے درست آئے کہا ہے۔
دن لگا دیے کراچی آنے میں وزیر اعظم نے، سر تھوڑا سا
دیر آئے درست ہے۔
عمران خان اپنے دورہ کراچی میں تاجر برادری سے بھی ملاقات کریں گے، جس میں وہ اپنے 100 روزہ پلان پر کراچی کی ترقی اور معاشی پالیسیوں پر تاجروں کو اعتماد ملیں گے۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔
پاکستان کی حکومت کی جانب سے ملک میں بڑھتے ہوئے قرضوں اور ملکی خسارے کو کم کرنے کے لیے کفایت شعاری مہم کا اعلان کیا گیا ہے۔ پہلے مرحلے میں وزیراعظم ہاؤس میں موجودہ اضافی 109 گاڑیوں کو نیلامی کے لیے پیش کر دیا گیا، جبکہ دوسرے مرحلے میں 4 ہیلی کاپٹرز کی نیلامی کا عندیہ دیا گیا ہے۔ اس کفایت شعاری مہم سے اب تک کیا فائدہ حاصل ہوا، ماہرین کیا کہتے ہیں اس بارے میں، بتا رہی ہیں اسلام آباد سے علی رانا۔
کفایت شعاری کا سب سے پہلا اعلان وزیراعظم عمران خان نے اپنے خطاب میں کیا، جس میں ان کا کہنا تھا کہ وہ سادہ زندگی گزاریں گے اور قوم کا ایک ایک پیسہ بچائیں گے۔
میں آپ کو سادہ ترین زندگی گزار کے دکھاؤں گا، صرف مجھے جو سیکیورٹی کی وجہ سے جو مجھے مسئلے آتے ہیں اس کی وجہ سے مجھے یہ گارڈز وغیرہ رکھنے پڑتے ہیں، میں آپ کو ایک ایک پیسہ آپ کا بچا کے دکھاؤں گا۔
اس اعلان کے بعد وزیراعظم ہاؤس کی 102 گاڑیوں کو نیلام کیا جا رہا ہے، جبکہ غذائی ضروریات کے لیے موجود 8 بھینسوں کو بھی بیچا جا رہا ہے۔ وزیراعظم ہاؤس کے 4 ہیلی کاپٹرز فروخت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ گورنر ہاؤسز کو تعلیمی اداروں، میوزیم اور فی الحال عوام کی تفریح کے لیے کھولنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ مختلف سرکاری ریسٹ ہاؤسز کو 5-سٹار ہوٹلز بنانے کا اعلان کیا گیا ہے۔ وزیر تعلیم شفقت محمود کہتے ہیں کہ ان عمارتوں کو بند کرنے سے 115 کروڑ روپے سالانہ کی بچت ہوگی۔
115 کروڑ روپیہ سالانہ ان پراپرٹیز پہ خرچ ہو رہا ہے، تو 115 کروڑ سو یہ جو ہے نہ صرف یہ کہ یہ خرچ نہیں ہوگا بلکہ ان کا، خیر کچھ جگہ پہ ہوگا بھی، لیکن انکم جنریٹنگ پروجیکٹس بھی ساتھ ساتھ آ رہے ہیں جو کہ پیسے.
اس کفایت شاری مہم میں کابینہ نے وزیر اعظم اور صدر کے ثوابدیدی فنڈز کو ختم کیا اور سرکاری محکموں اور اجلاسوں میں ایئر کنڈیشن کے استعمال پر پابندی عائد کی گئی. پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل نے اپنے افسران کو سرکاری خرچ پر بیرون ملک جانے سے روک دیا. اس مہم کے تحت قرار دیا گیا کہ تمام وزراء اور ارکان اسمبلی کو بزنس کے بجائے اکانومی کلاس میں سفر کرنا ہوگا. لیکن ماہرین کہتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان، صدر مملکت عارف علوی کے دورہ کراچی اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے دورہ افغانستان میں کفایت شاری نظر نہیں آئی. ماہر معاشیات فیاض محمود کہتے ہیں کہ حکومت کی اس طرح کی مہم سے زیادہ فوائد حاصل ہونے کا امکان نہیں.
دیکھتے ہیں، پرائم منسٹر عمران خان کراچی کے دورے پہ گئے ہیں، وہ خصوصی طیارے میں بیٹھ کر گئے. صدر مملکت عارف علوی وہ جب کراچی گئے تو وہاں پر ایک بہت بڑا لاؤ لشکر لے کے ساتھ وہ پہنچے. اس وقت کراچی میں ان کا ایک بہت بڑا پروٹوکول تھا. گزشتہ حکومتیں بھی وعدے کر کے آتی تھیں لیکن عمل نہیں ہوتا تھا، تو ابھی بھی اگر اس حکومت نے بھی صرف نعروں کی حد تک ہی تبدیلی لائی تو پھر عوام جو ہیں وہ اپنا فیصلہ الیکشن میں سناتے ہیں جیسے ہمیشہ سناتے آئے ہیں. تو حکومت کو یہ ذہن میں رکھ کے آگے بڑھنا ہوگا.
پاکستانی سوشل میڈیا پر وزیراعظم عمران خان کی کفایت شاری کے حوالے سے زور و شور سے بحث جاری ہے. ایک جانب وزیراعظم عمران خان کے ہیلی کاپٹر پر بنی گالت سے وزیراعظم آفس تک کے سفر پر اعتراضات ہیں، تو دوسری جانب وزیراعظم کے اپنے ملٹری سیکٹری کے گھر پر رہنے کی تعریف و توصیف کا سلسلہ جاری ہے. لیکن تاحال حکومت ٹیکسز کے نظام کو بہتر بنانے کے بجائے صرف بچت سے رقم جمع کرتی نظر آ رہی ہے. علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد.
پختون تحفظ تحریک کے رہنماؤں نے صوبائی حکومت کی جانب سے ان کے گرفتاری کے لیے جاری کیے جانے والے وارنٹ سے نمٹنے کے لیے قانونی اور سیاسی جنگ لڑنے کا فیصلہ کیا ہے. تحریک کے ایک رہنما ڈاکٹر سید عالم محسود نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ انہیں عدالتوں اور ریاست پر اعتماد نہیں ہے، مگر اس کے باوجود وہ قانونی جنگ لڑیں گے اور سیاسی طور پر بھی اس کے خلاف جدوجہد جاری رکھیں گے. پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ.
پختون تحفظ تحریک کے رہنماؤں نے صوبائی حکومت کی جانب سے ان کی گرفتاری کے لیے جاری کیے جانے والے وارنٹ سے نمٹنے کے لیے قانونی اور سیاسی جنگ لڑنے کا فیصلہ کیا ہے. تحریک کے ایک رہنما ڈاکٹر سید عالم مسعود نے وائس آف امریکہ کو بتایا،
نئے عمل تو ہم قانونی طور پر بھی کریں گے اور ہم یہ بھی توقع رکھتے ہیں سیاست میں کہ قانونی طور پر تو راو انوار کا انجام آپ نے دیکھا، اس سے کچھ نہیں کیا. سلیم جعفر کے ساتھ کیا ہوا، حیات تحل کے ساتھ کیا ہوا، تو ہمارے ساتھ ناانصافی بھی ہو سکتی ہے. ہمیں کوئی امید نہیں ہے ریاست کے حوالے سے، تو ہم ہر پہلو کے لیے تیار ہیں.
ڈاکٹر سید عالم نے کہا کہ صوابی انتظامیہ نے 12 اگست کو ہونے والے جلسے کے رد عمل میں جن 19 افراد کے خلاف مقدمات درج کیے تھے، ان میں سے 10 افراد نے پہلے ہی سے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کی عدالت سے ضمانت قبل از گرفتاری حاصل کی ہے، جبکہ باقی رہنماؤں نے بھی ان مقدمات کے خلاف پشاور ہائی کورٹ میں ایک ریٹ پیٹیشن دائر کیا ہے. صوابی پولیس کے ایک ترجمان نے کہا ہے کہ جلسے میں اشتعال انگیز اور نفرت انگیز تقاریر کرنے پر پختون تحفظ تحریک کے رہنماؤں کے خلاف مقدمات درج کیے گئے ہیں. قبائلی علاقوں کے خواتین کے لیے سرگرم نوشین جمال اور رکزئی نے وائس آف امریکہ سے بات چیت میں کہا کہ تحریک کا وجود اس وقت ختم ہوتا اگر حکومت شروع میں اس کے مطالبات تسلیم کر لیتا.
ہمارا جو مطالبہ تھا وہ بھی یہی تھا کہ نقیب کے قاتل کو گرفتار کیا جائے اور اس کو قرار ہوا کی سزا بھی دی جائے، جو کہ نہیں ہو سکا. یہ میں سمجھوں گی کہ یہ عدلیہ کی بھی ناکامی ہے، یہ آپ کی حکومت کی بھی ناکامی ہے.
ادھر وفاقی حکومت نے پنجاب حکومت کی جانب سے مختلف ٹیلی ویژن پر محرم الحرام کے دوران امن و امان قائم رکھنے اور پھر قواریت پھیلانے والے عناصر اور تنظیموں کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے ایک اشتہاری مہم روک دیا ہے. اس اشتہاری مہم میں دیگر انتہا پسند مذہبی گروہوں اور فرقہ وارانہ کشیدگی پھیلانے والی تنظیموں میں پختون تحفظ تحریک کے سربراہ منظور پشتین کو بھی تقریر کرتے دکھایا جا رہا ہے. 30 سیکنڈ کی اس ویڈیو میں لوگوں کو ایسے عناصر کے بارے میں سیکورٹی فورسز کو اطلاع دینے کی استدعا کی ہے. وفاقی حکومت سے اس سلسلے میں ممبر قومی اسمبلی اور پختون تحفظ تحریک کے رہنما محسن داول نے رابطہ کیا تھا اور انہوں نے اس اشتہاری مہم پر شدید غم و غصے کا اظہار کیا تھا. شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور.
افغانستان میں ایک 10 سالہ بچے نے جنگ میں اپنی والدہ کے مارے جانے کے بعد اس امن تحریک میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا ہے جس کے اراکین جون کے مہینے سے ملک کے مختلف علاقوں میں پیدل سفر کر رہے ہیں. ان کا پیغام امن ہے اور تشدد کا خاتمہ۔ 10 سالہ حکمت اللہ نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ایک گولہ ہمارے گھر پر آن گرا جس سے میری ماں ہلاک ہو گئی۔ پھر میں امن تحریک میں شامل ہو گیا کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ دوسرے بچے بھی اپنی ماں کو مرتا دیکھیں۔ حکمت اللہ نے مزید کہا کہ میں امن چاہتا ہوں تاکہ میں اسکول واپس جا سکوں۔ امن تحریک کا قافلہ جمعے کے روز مسلسل 32ویں دن پیدل سفر کے بعد تقریباً 650 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے کے بعد مزار شریف پہنچا تھا۔ چین میں مسلمانوں کے حقوق کے خلاف ورزیوں کے واقعات کے منظر عام پہ آنے کے بعد امریکی حکومت چینی عہدیداروں اور کمپنیوں کو تقریبات ان پہ تعزیرات عائد کرنے پر غور کر رہی ہے۔ ہمارے ساتھی قمر عباس جعفری نے ماہرین سے گفتگو پر مبنی ایک رپورٹ تیار کی ہے، آئیے سنتے ہیں۔
چین میں بڑی تعداد میں نسلی یغور اور دوسرے مسلمانوں کو نظر بندی کیمپوں میں رکھنے اور ان کے ساتھ زیادتیوں کی سزا دینے کے لیے ٹرمپ حکومت چین کے سینئر عہدیداروں اور کمپنیوں کے خلاف تعزیرات عائد کرنے پر غور کر رہی ہے۔ حقوق انسانی کے گروپوں اور قانونی اسکالرز کا کہنا ہے کہ جس طرح چین کے ایک خطے میں مسلمانوں کو بڑے پیمانے پر نظر بندی کیمپوں میں رکھا گیا ہے، چین میں حقوق انسانی کی اتنی بڑی خلاف ورزیاں عشروں کے دوران ہونے والی بدترین خلاف ورزیاں ہیں۔ اس بارے میں ممتاز اسکالر ڈاکٹر زاہد بخاری کا کہنا تھا۔
ہمارا پہلا تو مطالبہ چینی حکومت سے ہے کہ چین جو ہے دنیا جہان میں، خاص کر اپنے علاقے میں بھی مسلمان ملکوں کے ساتھ، پاکستان، ترکی، ایران، سب کے ساتھ اس کے بہت ریلیشن شپ ہیں، تو اس کو اس کی وضاحت کرنی چاہیے چین کی حکومت کو کہ یہ معاملہ کس حد تک ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے، اور اگر ایسا ہو رہا ہے تو یہ کرنا خود چین کے لیے بہت ہی نقصان دہ ہے۔ تو پہلی بات تو ہم یہ کہیں۔ دوسری بات، جہاں تک امریکہ میں بھی اس پہ ریاکشن ہے، جیسے ابھی امریکہ نے برما میں جو مسلمان کے ساتھ ہوا، روہنگیا مسلمانوں کے ساتھ، تو امریکہ نے برما کی آرمی کے بھی کچھ ڈویژن پہ اور کچھ آفیسروں پہ پابندی لگائی ہے، اور ہم بھی یہاں ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ امریکہ میں اس بارے میں کوئی نہ کوئی ایکشن لیا جائے۔ اب چائنا کے بارے میں بھی اس طرح کی باتیں زیر غور ہیں، اور اب یہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں کانفرنس ہوئی تھی ریلیجیس فریڈم کے بارے میں، تو انہوں نے پورا ایک سیشن تھا چائنا میں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو امریکہ جو ہے یعنی اس میں یقیناً یہ پابند، یہ مطالبہ تو ہوگا یہاں، لیکن میں اب اس پہ پریشر بھی ڈالنا چاہیے، اور میرا خیال ہے میں کہ چائنا کی حکومت کو یہ موقع نہیں دینا چاہیے کہ اس پہ جو امریکہ کی پابندیاں لگیں، مسلمانوں کے ہاں ان کے دشمنی پیدا ہو، اور اس طرح وہ ایک بہت بڑی ہمدردی جو ان کی دنیا جہان میں، تھرڈ ورلڈ میں اور مسلمان ممالک میں ہے، وہ ہمدردی ان سے چھن جائے۔
پاکستان میں حقوق انسانی کے ایک سرگرم کارکن اور ماہر قانون ذوالفقار بھٹہ نے امریکہ کی جانب سے اس بارے میں اقدام پر غور کو ایک مثبت قدم قرار دیا۔ انہوں نے کہا،
دیکھیں بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں جو حالات اس وقت چل رہے ہیں، جو بڑے ممالک ہیں، جو سپر پاورز ہیں، ان کی تھوڑی سی ذمہ داریاں اب بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ بعض، جیسے اس سے پہلے بھی رنگنیا میں ہوا، وہاں پر جس قسم کے انسیڈنٹ ہوئے، اور بعض اوقات جو لوکل گورنمنٹس ہیں وہ جو عام جگہوں پر دیکھا جا رہا ہے کہ وہ وائلیٹ کرتی ہیں اور بیسک رائٹس کو اور ہیومن رائٹ کو وائلیشن کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت دنیا میں آ گیا ہے کہ جو سپر پاورز ہیں وہ لک آفٹر کریں وہاں کی عوام کے انٹرسٹ، اس قسم کے ان کے مذہبی انٹرسٹ، ان کے ادر وائز ہیومن رائٹ انٹرسٹ، کہ جہاں پر اس قسم کے وائلیشن ہوں ان کو ٹارچر کیے جائیں اور فزیکل ان کے ریلیجس عقائد کو نقصان پہنچایا جائے، اور ایکولیٹی کی بنیاد کے اوپر اگر بات نہ کیا جائے اور ان کو اپنے مذہبی عقائد کے خلاف کام کرنے پہ اگر مجبور کیا جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کے اوپر اگر امریکن کی کنسرن ہے تو یہ اچھی بات ہے، کوئی نیگیٹو بات نہیں ہے۔
اور مڈ ایسٹ انسٹیٹیوٹ کے ڈاکٹر زبیر اقبال نے اس قسم کے اقدامات کو سراہتے ہوئے کہا کہ اس معاملے کو سیاسی رنگ نہیں دیا جانا چاہیے اور انسانی حقوق کے معاملے کی حد تک ہی رکھا جانا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ ایسے معاملات ہیں جن کو روکنے کے لیے دنیا کی طرف سے اقدامات ضروری ہیں۔ ان کے الفاظ،
یہ کہنا بہت ضروری ہے کہ اس قسم کے سٹیپس کو روکنے کے لیے دنیا کی طرف سے ایکشن ہونا ضروری ہو جاتا ہے، اور اسی کو دیکھتے ہوئے جو ہیومن رائٹس کے جو سٹیپس دیے جا رہے ہیں وہ غلط نہیں ہیں، لیکن ان کو پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر یہ پولیٹیسائز ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہو جاتا ہے کہ جو چین اور امریکہ کے درمیان جو بڑے سطح پر اور گلوبلی جو ٹینشنز ہیں ان کو اس راستے پہ بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔
یہ تھے ڈاکٹر زبیر اقبال۔ قمر عباس جعفری، اردو، VOA، واشنگٹن۔
امریکہ میں نیشنل ہریکین سینٹر نے بتایا ہے کہ طوفان فلورنس سب سمندری طوفان کی کیٹیگری میں شامل نہیں رہا۔ سینٹر نے البتہ کہا ہے کہ کیرولائناز کے زیادہ تر علاقوں میں تیز بارشیں اور سمندروں میں طغیانی جاری رہے گی۔ موسمیات کے ماہر زیک ٹیلر نے بتایا کہ طوفان اب بھی تباہ کن ہے، زندگیوں کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ اس طوفان فلورنس نے کم از کم 12 افراد کی جان لے لی ہے۔ شدید ترین بارشیں علاقے سے جا چکی ہیں، لیکن سیلاب کا خطرہ کئی دن تک بہرحال موجود رہے گا اور دریاؤں میں بھی طغیانی رہے گی۔ شمالی اور جنوبی کیرولائنا میں آنے والے سمندری طوفان کے بعد شدید بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ سیلاب اور تیز جھکڑوں نے معمول کی زندگی کو معطل کر دیا ہے اور 10 لاکھ سے زیادہ گھروں میں بجلی کی ترسیل منقطع ہے۔ امدادی کاروائیاں جاری ہیں اور اس سمندری طوفان اور سیلاب کے فوری نقصانات کے ساتھ دور رس اثرات بھی مرتب ہوئے ہیں۔ خاص طور سے فصلیں شدید طور پر متاثر ہوئی ہیں۔ ولیم گیلو اور ایزابیلا کھوکیلی کی رپورٹوں کے ساتھ اسد نذیر۔
شمالی کیرولائنا کے گورنر رائے کوپر نے ہفتے کے روز کہا کہ سمندری طوفان فلورنس کا زور ٹوٹ گیا ہے، مگر اس کے ساتھ آنے والی شدید بارشوں اور سیلاب سے علاقے کی صورتحال بدتر ہو رہی ہے۔
When a storm is bad enough to shut down interstate highways, you know other roads may be even in worse shape.
جب کوئی طوفان اتنا بڑا ہو کہ مرکزی شاہراہوں کو بھی بند کرنا پڑے تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ دوسری سڑکوں کا کیا حال ہوگا۔ اس وقت ریاست کی تمام چھوٹی بڑی سڑکیں سیلاب کی زد میں ہیں۔ دوسری طرف جنوبی کیرولائنا کے گورنر ہنری میک ماسٹر نے جنوبی کیرولائنا کی ساحلی پٹی سے انخلاء کے احکامات اٹھا لیے ہیں، تاہم بعض دیگر علاقوں میں لازمی انخلاء کے احکامات نافذ العمل ہیں۔ ان کا کہنا ہے
Anytime you have a storm or a hurricane or a flood or even just high water, it's always dangerous. We must always
جب بھی طوفان، سیلاب یا پانی کا بہت بڑا ریلا آتا ہے تو خطرناک صورتحال پیدا ہوتی ہے، اور ان حالات میں ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے۔ ہنگامی حالات کا اعلان نہ بھی کیا جائے تب بھی ہم سب کو ہمیشہ محتاط رہنا چاہیے۔ میک ماسٹر نے کہا کہ صدر ٹرمپ نے یقین دلایا ہے کہ وفاق صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہر طرح کی امداد دے گا۔ سمندری طوفان فلورنس کا شمالی کیرولائنا کے ساحلوں سے ٹکرانے کے بعد زور ٹوٹ گیا ہے، تاہم شدید بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ان بارشوں اور ان کے نتیجے میں آنے والے سیلاب کی وجہ سے دونوں ریاستوں کی فصلوں کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ اگی ہوئی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، علاقے کے کاشتکار سخت پریشان ہیں۔ زمینی حالات اتنے خراب ہیں کہ وہ اپنے کھیتوں اور باغوں تک نہیں پہنچ سکتے۔ ابھی نقصانات کا پورے طور سے تخمینہ نہیں لگایا جا سکا ہے، تاہم بعض مقامی کاشتکاروں کا خیال ہے کہ کروڑوں کا نقصان ہوا ہے۔ تمباکو کے ایک کاشتکار کہتے ہیں
Maybe even billions. I mean, I can't put a figure on it, but statewide in both states, North Carolina, South Carolina, it could be billions of dollars.
ممکن ہے کہ یہ نقصان اربوں ڈالر تک پہنچ جائے۔ دونوں ریاستوں کو اگر ملا لیا جائے تو پھر میرا خیال ہے کہ صرف زراعت کے شعبے میں یہ نقصان اربوں تک پہنچ سکتا ہے۔ انہوں نے اپنی فصلوں کی انشورنس کرا رکھی ہے، مگر ان کا کہنا ہے کہ انشورنس کے باوجود ان کا نقصان پورا نہیں ہوگا۔ دونوں ریاستوں کے کاشتکار آنے والے دنوں میں مختلف قسم کے مسائل کا شکار رہیں گے، اور انہیں اس طوفان کے دور رس اثرات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
طاقتور سمندری طوفان منگکھٹ فلپین کے شمالی علاقوں میں تباہی مچانے کے بعد اتوار کو ہانگ کانگ اور جنوبی چین کے ساحلی علاقوں سے ٹکرا گیا ہے۔ منگکھٹ رواں سال جنم لینے والا دنیا کا شدید ترین طوفان ہے، جو ہفتے کو فلپین کے جزیرے لوزون کے شمالی کنارے سے ٹکرایا تھا۔ ہانگ کانگ نے طوفان کی شدت 10 درجے کی بیان کی تھی، جو سب سے بڑا انتباہ ہے۔ ہانگ کانگ آبزرویٹری نے عوام الناس سے اپیل کی تھی کہ وہ محفوظ چار دیواریوں کے اندر قیام کریں۔ ہانگ کانگ آبزرویٹری نے کہا کہ طوفان کے زیر اثر شدید ترین بارشوں کا سسٹم اور طوفانی ہواؤں نے شہر کو نشانہ بنایا ہے۔ ری ڈی جنیرو اولمپکس میں گولڈ میڈل حاصل کرنے والی ایتھلیٹ ایلود کپشوگ نے اتوار کے روز برلن میں ہونے والی میراتھن میں نیا عالمی ریکارڈ قائم کرتے ہوئے اسے جیت لیا۔ انہوں نے مقررہ فاصلہ 2 گھنٹے 1 منٹ اور 39 سیکنڈ میں طے کیا۔ کپشو کی جیت پر انہیں داد تحسین دینے کے لیے ان کے ہزاروں حامی سڑکوں پر موجود تھے۔ اتوار کو میراتھن شروع ہونے سے قبل ہی شائقین کو یقین تھا کہ فاتح کپشو ہی ہوں گے۔ اس فتح کے ساتھ ہی ان کا یہ تشخص مزید گہرا ہو گیا ہے کہ وہ عہد حاضر کے عظیم ایتھلیٹ ہیں۔ کپشو کی ہم وطن کینیا کی گلیڈیز شیرون نے یہی فاصلہ 2 گھنٹے 18 منٹ اور 10 سیکنڈ میں طے کر کے خواتین میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ امریکہ میں گوشت کو پیکٹوں میں ڈالنے والی ایک بڑی امریکی کمپنی ان مسلمان ملازمین کو 1.5 ملین ڈالر دینے پر راضی ہو گئی ہے کہ نماز کے لیے وقفے کے تنازع پر ملازمت سے جنہیں دستبردار کر دیا گیا تھا۔ یو ایس ایکول ایمپلائمنٹ کمیشن یعنی روزگار کے برابر مواقع کے ادارے نے جمعے کے روز اس مالی تنازع کا فیصلہ سنایا۔ کارگل میٹ سولیوشنز کارپوریشن اور 138 مسلمان ورکروں کے درمیان گزشتہ کئی برسوں سے یہ مقدمہ چل رہا تھا۔ ملازمین میں زیادہ تر صومالی تارکین وطن تھے۔ سال 2016 میں یہ تنازع شروع ہوا تھا جب کچھ ورکروں کو ریاست کولوراڈو کے فورٹ مورگن کے قصبے میں 3 دن تک ان کے احتجاج کے طور پر کام سے انکار کی پاداش میں ملازمتوں سے نکال دیا گیا تھا۔ گوشت پیک کرنے والی یہ کمپنی اب پالیسی تبدیل کرتے ہوئے ملازمین کو نماز کے لیے وقفہ دینے پر رضامند ہو گئی ہے۔ ایکول اپارچونیٹی کے ادارے نے اپنے فیصلے میں کہا تھا کہ اس بات پر یقین کرنے کی مناسب وجوہات موجود ہیں کہ صومالی اور افریقی مسلمان ملازمین کو ہراساں کیا گیا، ان کی جانب سے نماز کے وقفے کی درخواستوں کو مسترد کیا گیا اور انہیں ملازمتوں سے نکالا گیا۔ کارگل میٹ سولیوشنز نے فیصلے سے عدم اتفاق کیا ہے مگر کہا ہے کہ اس نے مزید چارہ جوئی سے گریز کے لیے تصفیہ کر لیا ہے۔ پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے چوٹی کے عہدیدار فلپو گرینڈی کا کہنا ہے کہ بحیرہ روم سے بازیاب کیے جانے والے تارکین وطن کے معاملے میں یورپ کو اس پر متفق ہونا پڑے گا کہ ان سے کیسے نمٹا جائے۔ اٹلی میں 2 روز تک جاری رہنے والی بات چیت کے بعد گرینڈی کا کہنا ہے کہ یورپ پہنچنے والے تارکین وطن کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے یورپی ممالک کو متحد ہونا پڑے گا۔ سبینہ کے سیل فرانکو کی رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرل گل۔
بحیرہ روم سے آنے والے کسی بھی شخص کو بچانے کے مسئلے پر پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر فلپو گرانڈی کا بہت واضح موقف تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ تارکین وطن کو قریب ترین محفوظ مقام تک پہنچانا ضروری ہے۔ روم میں بات کرتے ہوئے انہوں نے اٹلی کے کوسٹ گارڈوں کے کام کو سراہا۔ تارکین وطن کو بچانے میں مصروف غیر سرکاری تنظیموں کے بحری جہازوں کے لیے حال ہی میں اٹلی نے اپنی بندرگاہوں کو بند کر دیا ہے۔ اٹلی کے وزیر داخلہ مارٹیو سالوینی نے کہا ہے کہ وہ اب سے کسی بھی تارکین وطن کو اپنی بندرگاہوں پر اترنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ انہوں نے دیگر یورپی ممالک پر زور دیا کہ وہ ایسے بحری جہازوں کو اپنی بندرگاہوں پر لنگر انداز ہونے کی اجازت دیں جو پناہ گزینوں کو لے کر آتے ہیں۔ سالوینی نے بارہا یہ کہا ہے کہ اٹلی ترک وطن کے معاملے سے اکیلا نہیں نمٹے گا۔ گرانڈی نے کہا ہے کہ ہر چند اس سال پناہ گزینوں کی آمد میں کمی ہوئی ہے، تاہم غیر سرکاری تنظیموں کے جہازوں کی اس علاقے میں کم تعداد کی وجہ سے سمندر میں ہلاکتوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے اٹلی کے عہدیداروں سے بات چیت کے بعد اس پر اتفاق کیا ہے کہ تارکین کے آبائی وطنوں میں جاری تنازعات کو اور وہاں سے فرار ہونے کی دیگر وجوہات کو ختم کرنے کے لیے مزید وسائل مہیا کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے اٹلی کے وزیر خارجہ اینزو مواویرو میلانیسی سے بات کی ہے کہ کس طرح یورپی یونین کے آئندہ بجٹ میں پناہ گزینوں کی غیر ضروری آمد کو روکنے کے لیے بحرانی علاقوں کے لیے وسائل وقف کیے جائیں۔ گرانڈی کا کہنا تھا
Le persone non vogliono andarsene, scappare, darsi nelle mani dei trafficanti, quindi offrire delle alternative.
لوگ نہیں چاہتے کہ وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر کسی اسمگلر کے ہاتھ لگیں، اس لیے یہ بہت اہم ہے کہ ہم معاشی تحفظ کے متبادلات پیش کریں، لیکن یہ اس وقت ہوگا جب ہر ریاست اپنے وسائل دیگر سے بانٹے گی۔ گرانڈی کا کہنا تھا کہ ایک ایسا طریقہ کار وضع کرنا اہم ہے جس سے تارکین وطن کی آمد اور پھر ان کی آمد کے بعد ان کے ساتھ نمٹنے کو طے کیا جا سکے، تو پھر ایسے طریقہ کار کو یورپی ممالک کو ایک دوسرے کے ساتھ تقسیم کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ایسا اس وقت تک ممکن نہیں ہوگا جیسا کہ حال ہی میں دیکھنے میں آیا ہے کہ ہر جہاز کی آمد پر اس سے نمٹا جائے۔ انہوں نے کہا کہ پناہ گزینوں کی اکثریت بحرانی صورتحال کے حامل ممالک سے ہمسایہ ممالک میں جاتی ہے، لیکن اکثر ایسے ممالک کے پاس وسائل کی کمی ہوتی ہے کہ وہ انسانی ہمدردی کی بنیادوں پر امداد فراہم کر سکیں۔ اس وجہ سے ایسے ممالک میں تارکین وطن کی آمد و رفت سے نمٹنے کے لیے اداروں کو بحال کرنے کی ضرورت ہے۔ گرانڈی نے بتایا کہ آج کل راہداری کا کردار ادا کرنے والا سب سے پیچیدہ اور خطرناک ملک لیبیا ہے، جو اپنے ہاں جاری تشدد کی وجہ سے ٹکڑوں میں بٹا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ لیبیا میں جاری تنازع کو فوری طور پر ختم کرنے کے انتظامات کرنے چاہئیں۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور خبروں کے آخر میں کھیل کے میدان سے کچھ تفصیلات۔ ایشیا کپ جو دبئی میں اس وقت میچ کھیلا جا رہا ہے پاکستان اور ہانگ کانگ کی ٹیموں کے درمیان، ہانگ کانگ نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا تھا اور وہ اس کی پوری ٹیم 116 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی ہے۔ اعزاز خان نے 27 اور کے ڈی شاہ نے 26 رنز بنائے اور وہ اس طرح سے نمایاں اسکورر رہے، جبکہ پاکستان کی بالنگ لائن میں عثمان خان شنواری نے 19 رنز دے کر 3، شاداب نے 31 رنز دے کر 2 اور حسن علی نے بھی 19 رنز دے کر 2 وکٹیں حاصل کیں۔ اور اب فکر و فن میں صوفی سنگر اعجاز راہی کے ساتھ شہناز عزیز کی گفتگو، کچھ تو کہیے سے کچھ اقتباسات۔
یہ کلام ایک نئے ابھرتے شاعر کا ہے، ساگر نذیر صاحب
اچھا
نام ہے، اور ایک چھوٹے سے گاؤں سے ہیں۔
اچھا،
پٹن گاؤں سے ہیں جی۔
کہاں سے آپ کے موسیقی کے سفر کا آغاز ہوا؟
سفر کا آغاز تو گھر سے ہی ہوا، کیونکہ میرے جو والد تھے غلام محمد راز صاحب، وہ کشمیر کے مایا نام سنگر تھے۔ ان کے کئی جو گانے ہیں ابھی بھی لوگ ریمکس کر کے گاتے ہیں۔ ولوہا باغوانو ایک مشہور گانا ہے، ولوہا باغوانو جو تھیم سانگ ہے کشمیر کا، وہ بھی انہوں نے گایا ہے۔
تو کیوں نہ آپ تھوڑا سا ہمیں گنگنا کے سنائیں اپنے والد کا یہ جو کلام کا آپ نے ذکر کیا ان کی آواز میں، اور اس کے بعد ہم چلیں گے آگے۔
دنیا چھبے وفا اندھ کسواتا ارمان کیا بناوا، فند فند اند مو دان وات ناوان ارمان کیا بناوان۔
والد صاحب کی وجہ سے موسیقی کا شوق آپ کو بچپن سے تھا، تو باقاعدہ سیکھا آپ نے؟
جی نہیں، میں بچپن میں انہیں سے سیکھا، اور پھر یہاں کے مایا نام سنگر غلام نبی شیخ اور یہاں ہمارے دوست محمد خان صاحب، ان کے پاس بھی گیا، پھر بامبے ایک دو سال رہا، وہاں بھی سیکھا، اور ابھی بھی تھوڑا بہت سیکھتا ہی ہوں۔
اچھا، اور آپ نے تو ابھی ایک نیا جو صوفی کلام گانے کا سلسلہ شروع کیا ہے، جو آپ دف کے ساتھ گاتے ہیں۔ ظاہر دف تو آپ کے پاس نہیں ہے، لیکن میں چاہوں گی کہ تھوڑا سا کوئی بھی اپنا پسندیدہ کسی صوفی شاعر کا کلام ہمیں سنائیے۔
ابھی میں نے ریسنٹلی یہ لرن کیا ہے کہ ابھی میوزک میں بالکل اوائڈ کرتا ہوں، اور صوفی کلام اور نعت شریف گاتا ہوں، تو ان شاء اللہ میں کوشش کرتا ہوں۔ یہاں پہ
نلک چارو جوانی چراوا کونو چھکت انسان قبل یا تھاوا، کمن سور تن مچ اندر موچھاوا، کونو چھکت انسان قبل یا تھاوا، نلک چارو جوانی چراوا کونو چھکت انسان قبل یا تھاوا۔
بہت خوب۔
جو بھی گانا ہوتا ہے وہ ریلیٹڈ مطلب لوگوں کے ہی ہوتا ہے، جیسے میں نے ماں پہ ایک گانا گایا جس کے لیے مجھے ایوارڈ بھی ملا ہے، ماں تو آخر ماں ہوتی ہے، یہ کشمیری میں ہے، میں آپ کو اردو میں بتا رہا ہوں۔ ایسے گانے گائے ہیں میں نے، جیسے ابھی یہ گانا آپ نے چلایا، بانگ درایا سانگ ماں ہاتھی سے پیرا موچ ہے، وہ بھی ماں پہ ہے، ماں اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی ہے۔ تو ایسے گانے میں لگ بھگ میں ہی گاتا ہوں، اور مجھے لگتا ہے میں نے ماں پہ شاید 6-7 گانے گائے ہیں
کشمیر۔ بچ بش نیر بچے چاو موچک موجیاسا، ہو پچھ للنا موچھک موجی آسا ہو کرک پچھ للنا موچھک موجی آسا.
کافی سمروں سے بچپن میں رفیع صاحب کے جب بڑا ہوا تو فادر بھی تھے اور ان کے جو کلوز فرینڈ تھے غلام حسن صوفی صاحب یہاں کے بہت اچھے سنگر رہے ہیں, میں ان کا کافی فین رہا.
خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ میں ہوں اسد حسن. خیبر پختونخوا میں سیاحت کے فروغ کے لیے اٹلی حکومت نے کالام میں سوات کے 21 نوجوانوں کو پہمائی کی ٹریننگ دی ہے, جس سے یہ نوجوان مختلف ممالک سے آئے ہوئے سیاح کے لیے گائیڈ کے طور پر کام کر سکیں گے. اس حوالے سے سنتے ہیں محمد اشرف خان کی یہ رپورٹ.
اٹالین آرکیالوجیکل مشن جو کئی دہائیوں سے سوات میں آرکیالوجیکل سائٹس پر کام کر رہے ہیں, انہوں نے خیبر پختونخوا ٹوریزم کارپوریشن کے ساتھ مل کر پروفیسر کارلو البرٹو پینری کی سرپرستی میں سوات کے 21 نوجوانوں کو کوہ پیمائی کی ٹریننگ دی ہے, جس کا مقصد سیاح کو صاف ماحول میں سیاحت کی سہولت مہیا کرنا ہے.
لرن فرام یور مسٹیکس آلسو اینڈ ٹرائی ٹو سروائیو.
اس ٹریننگ میں نوجوان اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے اور جان جاتا ہے کہ مختلف حالات میں کیسے زندہ رہنا ہے, اور اس میں یہ بھی سکھاتی ہے کہ کسی طرح حالات واقعات کو قلم بند کر سکے, کیونکہ ہم کوہ پیمانی پر ایک کتاب شائع کرنے والے ہیں اور یہ ہمالیہ کا وہ حصہ ہے جس پر آپ آسانی سے آ سکتے ہیں, جس میں سیاح مشکلات کی طرف نہیں بلکہ آسانی کی طرف جائیں گے.
ٹریننگ حاصل کرنے والی نوجوانوں میں اٹلی کی سفیر سٹیفینو پونٹی کارو نے ڈپلومی تقسیم کیے اور کہا کہ معیاری سیاحت کے لیے معیاری سہولیات اور معیاری لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے.
And from then on we have been committed to SWAT and will remain committed to SWAT.
سیاحت کی صنعت میں ہر جگہ مقابلہ شروع ہے, جس کے لیے معیاری لوگوں کی ضرورت ہے, اور یہ ٹریننگ خیبر پختونخوا میں پہلا قدم ہے. ہم خیبر پختونخوا حکومت کے ساتھ نیچرل آرکیالوجیکل پارک بنانے میں تعاون کر رہے ہیں, جس میں سیاح چھوٹیوں کو بھی سر کر سکے اور آرکیالوجیکل سائٹ بھی دیکھ سکے.
خیبر پختونخوا ٹوریزم کارپوریشن کے جنرل منیجر نے کہا کہ اب یہ نوجوان حکومت کی ریکارڈ میں آ گئے اور ان کو اچھی روزگار بھی مہیا ہوگی.
یہ اسپیشلائز ٹریننگ تھی ہائی الٹیچیوڈ ٹریکنگ کی. ہم کوشش یہ کریں گے کہ جنرل گائیڈ جو گرین ٹوریزم کا گائیڈ ہے, جو لو الٹیچیوڈ کا گائیڈ ہے, اس کی ٹریننگ بھی آگے فیوچر میں سوات میں ہم لے کے آئیں, کہ یہ جو ہمارے پاس اتنے خوبصورت علاقے ہیں اس میں ہر ایک قسم کے ٹورسٹ کو سوات کے ٹریکنگ گائیڈز جو ہیں وہ ان کو سروس دیں.
سوات کے ضلع ناظم محمد علی شاہ کہتے ہیں
اس جیسے پروگراموں سے سوات کے اور پورے پاکستان کے پوری دنیا میں ایک قسم کی رونمائی ہوتی ہے کہ ہمارے پاس بھی قدرت کے وہ پہاڑ وہ چوٹیاں ہیں جو باقی دنیا میں اور اس سے بہترین ہیں.
اس ٹریننگ میں شریک نوجوانوں نے اس کو خوب سراہا اور اس ہنر کو مزید منتقل کرنے کا بھی عزم کیا. محمد اشرف خان, وائس آف امریکہ, سوات.
پاکستان کی عدالت عظمیٰ کے چیف جسٹس جسٹس ثاقب نثار نے ایک مرتبہ پھر ڈیم کی تعمیر کے مخالفین کو خبردار کیا ہے کہ اگر انہوں نے مخالفت کی کوشش کی تو آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کی جائے گی. جسٹس میاں ثاقب نثار نے سپریم کورٹ لاہور رجسٹری میں منرل واٹر بنانے والی کمپنیوں سے متعلق از خود نوٹس کی سماعت کے دوران کہا کہ قوم کی خدمت کے علاوہ ان کا کوئی اور مقصد نہیں ہے, ریٹائرمنٹ کے بعد مجھے کوئی عہدہ آفر کر کے شرمندہ نہ ہوں. افغانستان میں ایک 10 سالہ بچے نے جنگ میں اپنی والدہ کے مارے جانے کے بعد اس امن تحریک میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا ہے, جس کے اراکین جون کے مہینے سے ملک کے مختلف علاقوں میں پیدل سفر کر رہے ہیں. ان کا پیغام امن ہے اور تشدد کا خاتمہ. 10 سالہ حکمت اللہ نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ یہ گولہ ہمارے گھر پر آن گرا جس سے میری ماں ہلاک ہو گئی. پھر میں امن تحریک میں شامل ہو گیا کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ دوسرے بچے بھی اپنی ماں کو مرتا ہوا دیکھیں. امریکہ اور چین کے درمیان تجارتی جنگ میں امریکہ کی طرف سے چینی مصنوعات میں اضافے میں چین میں امریکی کاروبار کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ چین کے ساتھ تجارتی عدم توازن کو ختم کرنے کے لیے محصولات میں اضافہ کر رہی ہے۔ جواب میں چین بھی اسی طرح کے اقدامات اٹھا رہا ہے۔ ماہرین نے صورتحال کی وجہ سے پیدا ہونے والے نقصانات کے بارے میں مختلف اندازے لگا رہی ہیں۔ ان کے تجزیوں پر مبنی بیجنگ سے وائس آف امریکہ کے نامہ نگار بل آئیدے کی رپورٹ سنیے اسد نذیر کے زبانی۔
امریکن چیمبرز آف کامرس ان چائنا اور ایم چیم شنگھائی نے ایک مشترکہ سروے جاری کیا ہے جس کے مطابق امریکہ نے 50 ارب ڈالر مالیت کے جو محصولات ابتدائی طور پر عائد کیے ہیں چین میں اس کے اثرات اب محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ مینوفیکچرنگ کی مانگ بڑھ رہی ہے جبکہ مصنوعات کی مانگ سست پڑ رہی ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے دھمکی دی ہے کہ محصولات میں 200 ارب ڈالر کا اضافہ کیا جا سکتا ہے اور اگر ضرورت پڑی تو 267 ارب ڈالر تک کے محصولات عائد ہو سکتے ہیں۔ ایم چی ایم کے چیئرمین ولیم زیرٹ کا کہنا ہے کہ امریکہ کو توقع ہے کہ اگر امریکہ نے مزید محصولات عائد کیے تو چین ہاتھ کھڑے کر دے گا، تاہم یہ امکان بھی موجود ہے کہ چین اینٹ کا جواب پتھر سے بھی دے سکتا ہے۔ زیرٹ کا یہ بھی کہنا ہے کہ امریکی کمپنیوں کو بنسبت چین کے امریکہ کی طرف سے عائد کردہ محصولات کی وجہ سے زیادہ نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ چین کی بڑھتی ہوئی تجارتی پیش رفت کی وجہ سے امریکہ میں ملازمتوں کے مواقع کم ہوئے ہیں اور چین دونوں ملکوں کے درمیان بڑھتی ہوئی تجارتی عدم مساوات کو دور کرنے کے لیے کوئی اقدام نہیں اٹھا رہا۔ زیرٹ کا کہنا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کے موجودہ حربے چین کی اقتصادی اور تجارتی پالیسیوں پر کس حد تک اثر انداز ہوں گے اس کے بارے میں ابھی کچھ قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ چین کے ایک ماہر معاشیات وو شیاوپنگ نے ایک مضمون میں لکھا ہے کہ ممکن ہے کہ چین ایک ملا جلا معیشی نظام اپنا لے جس میں نجی اور سرکاری سرمایہ کی شراکت داری ہو، تاہم نجی معیشت کے دروازے سوچ سمجھ کر ہی کھولے جائیں گے۔ چین اور امریکہ کے درمیان تجارتی جنگ اپنے عروج پر ہے اور اس کے ساتھ دونوں ملک تجارتی مذاکرات کے نئے دور کے لیے بھی کوشاں ہیں۔ جمعرات کو چین کی وزارت خارجہ نے تصدیق کی ہے کہ دونوں ملک ان مذاکرات کے انعقاد پر غور کر رہے ہیں۔ امریکی وزیر خزانہ اسٹیون نوچین نے اپنے چینی ہم منصب کو ان مذاکرات میں شرکت کے لیے مدعو کیا ہے۔ اس ممکنہ اعلیٰ سطحی کانفرنس پر دنیا کی نظریں لگی ہوئی ہیں اور توقع کی جا رہی ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان موجودہ تجارتی کشیدگی میں کمی واقع ہوگی۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ میں نیشنل ہریکین سینٹر نے بتایا کہ طوفان فلورنس اب سمندری طوفان کی کیٹیگری میں شامل نہیں رہا۔ سینٹر نے البتہ کہا ہے کہ کیرولائنا کے زیادہ تر علاقوں میں تیز بارشیں اور سمندروں میں طغیانی جاری رہے گی۔ موسمیات کے ماہر زیک ٹیلر نے بتایا کہ طوفان اب بھی تباہ کن ہے، زندگیوں کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے۔ اس طوفان فلورنس نے کم از کم 12 افراد کی جان لی ہے۔ شدید ترین بارشیں علاقے سے جا چکی ہیں لیکن سیلاب کا خطرہ کئی دن تک بہرحال موجود ہے اور دریاؤں میں بہاؤ بلند سطح پر ہے۔ طاقتور سمندری طوفان مانکھڈ فلپین کے شمالی علاقوں میں تباہی مچانے کے بعد اتوار کو ہانگ کانگ اور جنوبی چین کے ساحلی علاقوں سے ٹکرا گیا ہے۔ مانکھڈ رواں سال جنم لینے والا دنیا کا شدید ترین طوفان ہے جو ہفتے کو فلپین کے جزیرے لوزون کے شمالی کنارے سے ٹکرا گیا تھا۔ ہانگ کانگ نے طوفان کی شدت 10 درجے بیان کی تھی جو سب سے بڑا انتباہ ہے۔ ہانگ کانگ آبزرویٹری نے عوام الناس سے اپیل کی تھی کہ وہ محفوظ 4 دیواریوں کے اندر قیام کریں۔ آبزرویٹری نے کہا کہ طوفان کے زیر اثر شدید ترین بارشوں کا سسٹم اور طوفانی ہواؤں نے شہر کو نشانہ بنایا ہے۔ حکام نے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ طوفان کے دوران ہانگ کانگ کے ساحلی پٹی وکٹوریا ہاربر سے دور رہیں کیونکہ 3 میٹر تک بلند لہریں ساحل سے ٹکرانے کا امکان ہے۔ طوفان کے بعد 22 ہانگ کانگ کے ساحل کے ساتھ واقع کئی نشیبی علاقے زیر آب آ گئے جبکہ درخت جڑوں سے اکھڑ گئے۔ ہانگ کانگ کے وزیر برائے سیکیورٹی جان لی کوچیو نے رہائشیوں سے بدترین حالات کے لیے تیار رہنے کا کہا تھا۔ طوفان کے پیش نظر ہانگ کانگ اور نزدیکی چینی شہروں میں اتوار اور پیر کو سینکڑوں پروازیں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ امریکہ میں گوشت کو پیکٹوں میں ڈالنے والی ایک بڑی امریکی کمپنی ان مسلمان ملازمین کو 1.5 ملین ڈالر دینے پر راضی ہو گئی ہے کہ نماز کے وقفے کے تنازع پر جنہیں ملازمت سے دستبردار ہونا پڑا تھا۔ یو ایس ایکول امپلائمنٹ کمیشن یعنی روزگار کے برابر مواقع کے ادارے نے جمعے کے روز اس مالی تنازع کا فیصلہ سنا دیا۔ کارگل میٹ سولوشنز کارپوریشن اور 138 مسلمان ورکروں کے درمیان گزشتہ کئی برسوں سے یہ مقدمہ چل رہا تھا۔ ملازمین میں زیادہ تر صومالی تارکین وطن تھے۔ سال 2016 میں یہ تنازعہ شروع ہوا جب کچھ ورکروں کو ریاست کولوراڈو کے فورٹ مورگن کے قصبے میں 3 دن تک ان کے احتجاج کے طور پر کام سے انکار کی پاداش میں ملازمتوں سے نکال دیا گیا تھا۔ گوشت پیک کرنے والی یہ کمپنی اب پالیسی تبدیل کرتے ہوئے ملازمین کو نماز کے لیے وقفہ دینے پر رضامند ہو گئی ہے۔ ایکول اپارچونیٹی کے ادارے نے اپنے فیصلے میں کہا کہ اس بات پر یقین کرنے کی مناسب وجوہات موجود ہیں کہ صومالی افریقی مسلمان ملازمین کو ہراساں کیا گیا اور ان کی جانب سے نماز کے وقفے کی درخواستوں کو مسترد کیا گیا اور انہیں ملازمتوں سے نکالا گیا۔ کارگل میٹ سولوشنز نے فیصلے سے عدم اتفاق کیا ہے مگر کہا ہے کہ اس نے مزید چارہ جوئی سے گریز کے لیے تصفیہ کر لیا ہے۔ نیشنل ٹرانسپورٹیشن سیفٹی بورڈ کے سربراہ نے کہا ہے کہ گزشتہ جمعرات کو بوسٹن کے شمال میں قدرتی گیس کی پائپ لائن میں سلسلہ وار دھماکوں سے متعلق تحقیقات کاروں کو کسی طرح کی مضموم یا مشتبہ سرگرمیوں کا شبہ نہیں ہے۔ ان دھماکوں میں ایک شخص ہلاک ہو گیا تھا جبکہ متعدد گھروں میں آگ لگ گئی تھی۔ این ٹی ایس بی کے چیئرمین رابرٹ سوموالٹ نے ہفتے کے روز صحافیوں کو بتایا کہ ادارے کے عہدیدار واقعے کی تفصیلی تحقیقات چاہتے ہیں اور اس حادثے کی وجہ معلوم کرنے میں 2 سال تک کا عرصہ لگ سکتا ہے۔ ان کے الفاظ،
We have no evidence at this time that there is anything nefarious, anything suspicious, anything intentional.
وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت تک ہمارے پاس ایسے کوئی شواہد نہیں ہیں جو ثابت کرتے ہوں کہ گیس پائپ لائن میں دھماکے کسی مضموم مشتبہ سرگرمی کا نتیجہ تھے یا پھر اس تباہی کے ساتھ کوئی ارادی کوشش وابستہ ہے۔ سوموالٹ نے کہا کہ این ٹی ایس بی کے عہدیدار متوقع طور پر 7 سے 10 دنوں کے اندر میسیچوسٹس میں ہوں گے تاکہ نقصان کا دستاویزی احاطہ کر سکیں اور شواہد اکٹھے کر سکیں۔ ابتدائی تحقیقات ظاہر کرتی ہیں کہ دھماکے گیس کے دباؤ میں اضافے کے سبب ہوئے تھے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی ہفتے کو اعلیٰ سطح کے وفد کے ہمراہ ایک روزہ دورے پر کابل پہنچے تھے، جہاں انہوں نے افغان صدر اشرف غنی اور چیف ایگزیکٹو عبداللہ عبداللہ سے الگ ملاقاتیں کیں اور اپنے ہم منصب صلاح الدین کے ساتھ وفود کی سطح پر ہونے والے مذاکرات میں پاکستان افغان تعلقات اور دیگر علاقائی معاملات پر تبادلہ خیال کیا۔ گزشتہ ماہ پاکستان میں قائم ہونے والی نئی حکومت کے قیام کے بعد وزیر خارجہ کے منصب پر فائز ہونے کے بعد ان کا یہ پہلا غیر ملکی دورہ ہے۔ کابل کے ایک روزہ دورے پر ہفتے کو کابل پہنچنے پر پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے افغان صدر اشرف غنی سے ملاقات کی، جس میں پاک افغان تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر بات چیت ہوئی۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے ہفتے کی شام جاری ہونے والے ایک بیان میں بتایا کہ افغان قیادت سے ہونے والی بات چیت کے دوران پاکستانی وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان کی نئی حکومت افغانستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہت اہمیت دیتی ہے اور اس حوالے سے ان کی حکومت دونوں ملکوں کے درمیان تجارت اور رابطوں کو وسعت دینے کے لیے کام کرے گی۔ افغان وزیر خارجہ صلاح الدین نے کہا ہے کہ پاکستان اور افغانستان میں امن علاقائی امن کے لیے ضروری ہے اور ان کا ملک پاکستان سمیت تمام ہمسایہ ممالک کے ساتھ خوشگوار تعلقات چاہتا ہے۔ اور اب کچھ خبریں کھیل کے میدان سے۔ ری ڈی جنیرو اولمپکس میں گولڈ میڈل حاصل کرنے والے ایتھلیٹ ایلیوڈ کیپشوگ نے اتوار کے روز برلن میں ہونے والی میراتھن نیا عالمی ریکارڈ قائم کرتے ہوئے جیت لی ہے۔ انہوں نے مقررہ فاصلہ 2 گھنٹے 1 منٹ اور 39 سیکنڈ میں طے کیا۔ کیپشوگ کی جیت پر انہیں داد تحسین دینے کے لیے ان کے ہزاروں مداح سڑکوں پر موجود تھے۔ اتوار کو میراتھن شروع ہونے سے قبل ہی شائقین کو یقین تھا کہ فاتح کیپشوگ ہی ہوں گے۔ اس فتح کے ساتھ ان کا یہ تشخص مزید گہرا ہو گیا ہے کہ وہ عہد حاضر کے عظیم ایتھلیٹ ہیں۔ کیپشوگ کی ہم وطن کینیا کی گلیڈیز شیرانو نے یہی فاصلہ 2 گھنٹے 18 منٹ اور 10 سیکنڈ میں طے کر کے خواتین میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ اور اب ایک رپورٹ یونیسیف میں تعلیم اور خاص طور پہ یمن کے اندر تعلیم سے متعلق سنیے۔
یمن کی حکومت اور حوثی قبائل کے درمیان تقریباً 3 سال سے جنگ جاری ہے۔ اس خونریزی اور بدامنی کی وجہ سے لاکھوں بچوں کی صحت متاثر ہو رہی ہے اور وہ اپنی تعلیمی سرگرمیوں کو بھی جاری نہیں رکھ پاتے۔ اقوام متحدہ کی رپورٹوں کے مطابق 1.1 کروڑ سے زیادہ بچوں کو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد مطلوب ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی تعلیم بھی شدید طور پر متاثر ہوئی ہے۔ اقوام متحدہ کے بچوں کے فنڈز کا کہنا ہے کہ بد امنی اور پسماندگی کی وجہ سے تعلیم کا شعبہ تنزلی کا شکار ہے۔ یونیسیف کے ترجمان کرسٹوفی بولیار کا کہنا ہے کہ اس سال تقریباً 20 لاکھ بچے اسکول نہیں جا سکیں گے۔ مزید یہ کہ اساتذہ کی کمی کی وجہ سے آئندہ 40 لاکھ بچے معمول کی تعلیم سے محروم ہو جائیں گے۔ بولیے آرک کہتے ہیں۔
About 67% of public school teachers, and this is across the country, have not been paid for nearly 2 years.
پورے ملک میں 67% اسکولوں کے اساتذہ کو تقریباً 2 سال سے تنخواہ نہیں ملی ہے۔ ان اساتذہ کا اب گزارا ممکن نہیں رہا ہے، چنانچہ ان حالات میں تعلیم داؤ پر لگی ہوئی ہے۔ اساتذہ کی غیر موجودگی کے سبب بچے کلاسوں سے غیر حاضر رہتے ہیں، اور بعض جگہ اسکولوں کے دنوں اور اوقات میں بھی تخفیف کر دی گئی ہے۔ یونیسیف کے مطابق تقریباً 2500 اسکول خانہ جنگی کی وجہ سے تباہ ہو چکے ہیں۔ بہت سے اسکولوں کو عارضی پناہ گاہ بنا دیا گیا ہے، اور بہت سے اسکولوں پر مسلح گروپوں نے قبضہ جما لیا ہے۔ یہ مسلح گروپس 2500 سے زیادہ بچوں کو اغوا کر کے جنگ میں دھکیل چکے ہیں۔ اسی طرح نوبالغ لڑکیوں کی شادیاں بھی یمن کے مسائل میں اضافہ کر رہی ہیں۔ 2016 کے سروے کے مطابق 3/4 لڑکیوں کی شادی 18 سال کی عمر سے پہنچنے سے قبل کر دی جاتی ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
میں حلال گوشت اور اس سے بنی مصنوعات کی طلب بڑھ رہی ہے، وجہ کے بارے میں ہم جانیں گے وردہ خلیل سے۔
امریکہ میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی جو صرف حلال گوشت کھانا ہی پسند کرتی ہے، لیکن صرف یہی وجہ نہیں ہے کہ حلال گوشت کی طلب میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ اضافہ کیوں ہو رہا ہے، آئیے جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔
امریکی ریاست ورجینیا کا یہ حلال سٹور علاقے میں قائم کئی سٹورز میں سے ایک ہے، جہاں مختلف ملکوں سے آنے والی اشیاء خوردونوش کے علاوہ حلال گوشت کی فروخت بھی کی جاتی ہے۔
ہم حلال گوشت کھانے کو ہی فوقیت دیتے ہیں کیونکہ یہ ہمارا مذہبی فریضہ ہے۔
میرے بچے بھی میرے ساتھ ہیں جو کہ فالو کرتے ہیں، صرف میرے ہسبینڈ ہیں وہ نہیں کرتے اتنا۔
امریکہ میں حلال گوشت اور دیگر حلال مصنوعات کی دستیابی ہمیشہ اتنی آسان نہ تھی، لیکن ملک میں مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی آبادی کی طلب کو پورا کرنے کے لیے امریکہ میں 15 سے 20 ارب ڈالر کی حلال مصنوعات تیار کی جاتی ہیں، جو بیرون ملک بھی درآمد کی جاتی ہیں۔ امریکی معیشت میں حلال مارکیٹ پر تحقیق کرنے والے ادارے دینار سٹینڈرز کے ترجمان کے مطابق حلال گوشت کی طلب میں اضافے کی کئی وجوہات ہیں۔
امریکہ میں حلال گوشت کی طلب میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ امریکہ میں تقریباً 6 ملین مسلمانوں کی آبادی ہے، لیکن اس کی بڑی وجہ غیر مسلموں میں حلال گوشت کے استعمال کا بڑھتا ہوا رجحان بھی ہے۔
اس حلال سٹور میں کام کرنے والے قصاب کا کہنا ہے کہ ان کے سٹور پر گوشت کی فروخت میں گزشتہ چند سالوں میں کئی گنا اضافہ ہوا ہے۔
یہاں کا جو خود امریکن ہے وہ بھی مطلب حلال جو گوشت ہے بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، اسپیشلی بیبی گوشت جو ہوتا ہے، لیمب بیبی لیمب جو ہوتا ہے۔
دینار سٹینڈرز کے مطابق آج امریکیوں کی بڑی تعداد جانے انجانے میں حلال گوشت استعمال کر رہی ہے۔
حلال گوشت امریکہ کے بڑے ریٹیلرز پر دستیاب ہے، جیسے کاسکو، والمارٹ، ان میں ریسٹورانٹس میں شامل ہیں، لیکن اکثر اسے حلال کے طور پر لیبل نہیں کیا جاتا کیونکہ حلال میٹ پرووائڈرز کو ڈر ہوتا ہے کہ کہیں منفی رد عمل کا سامنا نہ کرنا پڑ جائے۔
ماہرین کا ماننا ہے کہ امریکہ میں حلال گوشت کی مقبولیت بڑھانے کے لیے ہمیں حلال فوڈ فیسٹیولز اور اچھے حلال ریسٹورینٹس کی ضرورت ہے۔
امریکہ میں حلال گوشت کی سرٹیفیکیشن کے لیے سینٹرل ریگولیٹری اتھارٹی تو ہے نہیں، لیکن 18 سے زائد جو ہے وہ نجی سرٹیفیکیشن اتھارٹیز ہیں جو اسلامک طریقے سے جو عالمی سٹینڈرڈز ہے اور امریکہ میں جو ذبح کرنے کے قوانین ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے سرٹیفکیٹ ایشو کرتی ہے، جن میں سے ایک جو ہے وہ اسلامک چیمبر آف کامرس ہیں اور امریکن ذبیحہ اتھارٹی ہیں۔ عام گوشت کے مقابلے میں جو ہے یہ گوشت مہنگا ہوتا ہے، اور اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ ان کو بہت زیادہ سرٹیفیکیشن کی ضرورت ہوتی ہے جن کے لیے ان کو فیس ادا کرنی ہوتی ہے، اور پھر یہ بھی ہے کہ زیادہ تعداد میں گوشت پروڈیوس نہیں ہوتا تو اس کی پروڈکشن اور ٹرانسپورٹیشن میں پیسے لگ جاتے ہیں، اور جنہوں نے صرف حلال گوشت ہی کھانا ہے وہ جو ہے زیادہ پیسے دینے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں۔
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ٹیکنالوجی کی دنیا میں نت نئی اختراعات سامنے آ رہی ہیں، آپ کا اسمارٹ فون ہی آپ کا کمپیوٹر ہے، اور اب یہی حال گھڑیوں کا ہے۔ یہ سارے آلات بیٹری سے چارج ہوتے ہیں، اس میں آپ کی جسمانی حالت اور صحت سے متعلق سینسر بھی شامل ہیں۔ مثلا آپ کتنے قدم ایک دن میں چلے، یا آپ کے جسم میں پانی کی کمی تو نہیں ہوئی، یا آپ کی نبض معمول سے زیادہ تیز تو نہیں چل رہی۔ چند محققین اب بیٹریوں کے بغیر ہی ان آلات کو چلانا چاہتے ہیں جن میں جسمانی صحت سے متعلق سینسر موجود ہیں، اور اس کے لیے وہ انسانی جسم کی حرارت کو توانائی میں تبدیل کرنے کی ٹیکنالوجی ایجاد کرنے میں جتے ہوئے ہیں۔ ٹیکسس اے اینڈ ایم یونیورسٹی میں مکینیکل انجینئرنگ کے شعبے سے تعلق رکھنے والے 68 پروفیسر اس نئی ٹیکنالوجی پر تحقیق کر رہے ہیں۔ ان میں شامل جیمی گرونلون کہتے ہیں کہ ایک عام شخص میں 80 واٹ کے بلب کے برابر توانائی ہوتی ہے۔ گرونلون اور ان کی ٹیم کے محققین جسم سے خارج ہونے والی حرارت کو کام میں لاتے ہوئے اسے توانائی میں تبدیل کر دیں گے۔ مقصد یہ ہے کہ اس تھرمو ٹیکنالوجی کو روشنائی جیسا بنایا جائے جو جسم پر پہننے والے کپڑے پر رنگ کرنے جیسی ہو، جیسے کہ کپڑوں کو رنگا جاتا ہے، اور ایک انسان یہ کپڑا پہنے گا تو اس سے بیٹری اور آلات کے سینسرز خود بخود کام کرنا شروع کر دیں گے۔ عسکری اور کھیلوں کا سامان بنانے والی کمپنیوں کے پاس اس طرح کی ابتدائی ٹیکنالوجی موجود ہے جسے وہ استعمال کرتی ہیں، اور بڑی بیٹریاں اس لیے نہیں پہنی جاتی تاکہ اگر کھلاڑی گر جائے تو اسے چوٹ آئے گی۔ گرونلون کہتے ہیں کہ اس طرح صحت سے متعلق سینسروں کو انسانی جسم سے توانائی ملے گی اور وہ کام کرتے رہیں گے۔ ان سینسروں سے معلوم ہو سکے گا کہ آپ کے جسم میں پانی کی کمی تو نہیں ہے یا آپ کو بخار تو نہیں ہے۔ ایک انسان کے جسم سے توانائی خارج ہوتی ہے جبکہ باہر کا درجہ حرارت کم ہوتا ہے، تو اس درجہ حرارت میں فرق کی وجہ سے بجلی پیدا ہوتی ہے۔ تو اس نئی ٹیکنالوجی کا مقصد یہ ہے کہ اس حرارت سے 1 وولٹ یا اس سے زیادہ توانائی حاصل کی جائے۔ مثال کے طور پر محققین کی یہ کوشش ہوگی کہ وہ ایک انسان سے جو 80 واٹ خارج کرتا ہے 8 واٹ حاصل کر سکے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اس نئی ٹیکنالوجی سے چلنے والے آلات کو وسیع پیمانے پر بنایا جا سکے۔ گرونلون کہتی ہیں کہ ایسا ہوگا۔ بات یہ نہیں کہ کیا ایسا ہوگا، بلکہ یہ کہ کب، اس سال یا آئندہ 5 سال میں۔ اس کا انحصار اس پر بھی ہے کہ اس ٹیم کے پاس کتنے فنڈ ہیں اور کتنے افراد اس ٹیم کو ملتے ہیں۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
آواز دوست انعامی مقابلہ، میری کہانی۔
جب میں 10 سال کا تھا، 12 سال کا تھا، تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا۔
ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا۔
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں، لیکن ہم ہی کیوں، اب آپ کی باری ہے۔
بہت ڈر لگتا ہے، بچے لوگ کو مارتے ہیں، ابھی بجلی ہے، پیسہ کرنٹ لگاتے ہیں۔
مائکرو فون کی دوسری جانب نہیں، بلکہ اس کے سامنے، ہمارے ساتھ ساتھ۔ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو اور ویب پر سنوائیں گے۔
پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی۔
2 لاکھ روپے لاؤ، اپنے بچیوں کو لے جاؤ۔
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں، urdu.feedback@voanews.com۔ کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 1353، یعنی 1353، اسلام آباد، پاکستان۔
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 5437 یا 5437، نئی دلی 110011، بھارت۔ اردو سروس کے یہ پروگرام میڈیم ویو 972 پر پاکستانی وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک نشر ہوتے ہیں۔
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا۔
مزید تفصیلات کے لیے urdu.voa.com۔ آواز دوست انعامی مقابلہ، میری کہانی۔
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے، دنیا نا الٹ جاتی ہے۔
اور پاکستانی فلمیں اب جگمگا رہی ہیں امریکن باکس آفس پر، ایک نہیں بلکہ 4-4۔ یہ فلمیں کون سی ہیں اور ہالی ووڈ سے مزید خبریں دیکھتے ہیں آج کی ہالی ووڈ ہائی لائٹس میں، وردہ خلیل کے ساتھ۔
مقبول امریکن سنگر ایڈ شیرین کی زندگی پر بننے جا رہی ہے ایک فلم۔ فلم کو آسکر ایوارڈ یافتہ ڈینی بوائل ڈائریکٹ کریں گے۔ دلچسپ پہلو یہ ہے کہ اس فلم میں ایڈ شیرین کا کردار ایڈ شیرین خود نبھائیں گے۔ فلم کو ابھی کوئی نام نہیں دیا گیا، لیکن ڈینی بوائل کا کہنا ہے کہ یہ فلم شرارتوں سے بھرپور ہوگی۔ ایڈ شیرین، جو خود بھی فلمیں بنانے کا شوق رکھتے ہیں، فلمی دنیا میں قدم رکھنے پر انتہائی پرجوش ہیں۔ ٹاپ گن کے فینس کو کرنا ہوگا اب کچھ اور انتظار۔ ٹام کروز کی ایکشن فلم ٹاپ گن کے سیکول کو پہلے 12 جولائی 2019 میں ریلیز کیا جانا تھا، لیکن اب اس کی ریلیز میں ایک سال کی تاخیر کر دی گئی، جس کے بعد فلم 26 جون 2020 میں ریلیز کی جائے گی۔ فلم میں تاخیر کی وجہ فلم میں فائٹر طیاروں میں فلمائے جانے والے سینز کو مزید بہتر بنانا ہے۔ مشن امپاسبل کی کامیابی کے بعد ٹام کروز کو ایک بار پھر بھرپور ایکشن میں دیکھا جا سکے گا۔ اور اب ہالی ووڈ لینڈ پر بھی چھا گئی ہیں پاکستانی فلمیں۔ امریکن سینماز میں 4 پاکستانی فلمیں ریلیز کے لیے پیش کی گئی ہیں،
نشانہ بہت اچھا ہے آپ کا،
جن میں فیفا ان ٹربل، یہ جوانی پھر نہیں آنی، لارڈ ویری اور پرواز ہے جنوب شامل ہیں۔ پاکستانی سینما کی تاریخ میں پہلی بار 4 فلموں کو ایک ساتھ امریکن باکس آفس پر جگہ ملی ہے۔
رونق لگا لیتے ہو شادی پہ؟
ودا خلیل، اردو وی او اے۔
اتنے باقاعدہ میٹھے ہیں،
کیا وہ مان جائے گی؟
پروگرام ہے آپ کی صحت، بہجت خاص خدمت ہے۔ برازیل میں تحقیقاروں نے پائن ایپل یعنی اناناس استعمال کر کے ایک نیا طریقہ کار تشکیل دیا ہے، جس سے جلد کے زخموں کو مندمل کرنے کے عمل میں تیزی لائی جا سکتی ہے۔ وائس آف امریکہ کی جولی ٹیبو کے مطابق پائن ایپل یا پھر اناناس دنیا کا انتہائی معروف ٹراپیکل پھل ہے، لیکن کھانے کے علاوہ اس کا کچھ اور استعمال بھی ہے۔ برازیل میں ریسرچرز یا تحقیق کاروں نے ترقی یافتہ ادویات کے شعبے میں پائن ایپل کے ایک اور استعمال کا پتہ چلایا ہے۔ پائن ایپل یا اناناس کے اس استعمال کی وجہ یہ ہے کہ میٹھا اور کھٹا یہ پھل، جس کا آبائی وطن جنوبی امریکہ ہے، اپنے اندر برومیلین کی مقدار بھی رکھتا ہے۔ یہ مادہ اپنے طبی فوائد کی وجہ سے جانا پہچانا ہے۔ یہ ایک قدرتی مادہ ہے جو سوجن میں کمی کر دیتا ہے، اور اس خطے میں اسے لمبے عرصے سے استعمال کیا جا رہا ہے، اور اسے مختلف امراض کا علاج کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس سے صحت مند ہونے کے عمل میں بھی تیزی آ جاتی ہے۔ برازیل کے تحقیق کاروں نے برومیلین کو نینو سیلولوس کے ساتھ ملا دیا۔ یہ ایک ریشہ دار جیلی جیسا مادہ ہے، جس کو زخموں کو مندمل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یونیورسٹی آف کیمپنائی کے پروفیسر پرسکلا مزولا کہتے ہیں کہ اس مادے سے زخموں کے علاج میں صحت مندی کے عمل کو تیز کرنے میں مدد ملی ہے، اور ہمیں یہی توقع بھی تھی، کیونکہ برومیلین میں پروٹین کو ہضم کرنے کی صلاحیت ہے، اور یہ زخم کی اوپر والی سطح کو ہٹانے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ زخم کی اوپر کی سطح جلد کی مردہ تہ ہے، جس کے ہٹ جانے سے آکسیجن جلد تک براہ راست پہنچنا شروع ہو جاتی ہے، اور یوں زخم کے جلدی بہتر ہونے میں مدد ملتی ہے۔ زخموں پر استعمال ہونے والے اس مرکب، جسے نینو سیلولوس کہا جاتا ہے، کو بھی بیکٹیریا کے استعمال سے ہی تیار کیا جاتا ہے۔ یونیورسٹی آف سوروکاوا کی پروفیسر اینجلا جوزالا کا کہنا ہے کہ ہماری اس دریافت کے دو مقاصد ہیں۔ ایک تو یہ کہ برومیلین کو اناناس کی پروٹین میں شامل کر لیتے ہیں، جسے اناناس کے چھلکے سے اخذ کیا جاتا ہے۔ دوسرے، نینو سیلولوس کی تیاری میں بچے کھچے پھلوں سے بنائے گئے کلچر کو استعمال کرتے ہیں۔ یہ کلچر نینو سیلولوس کی تیاری میں استعمال ہونے والے بیکٹیریا کی نشو و نما کرتا ہے۔ یہ دریافت ابھی علاج معالجے میں پیش رفت کے لیے ابتدائی مراحل میں ہے۔ تو دیکھیے، جیسے جیسے اس طریقہ کار کے بارے میں معلومات ملیں گی، ہم آپ تک، اپنے سننے والوں تک پہنچاتے رہیں گے۔ صحت کی دنیا سے آج بس اتنا ہی۔ بہجت جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
پروگرام خط آپ کے، ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے سے مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے، اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں۔ فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ سنیے اپنے خطوں کے جواب، ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ۔ وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں۔ مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-89۔
اگر معلومات کا خزانہ اور انسائیکلوپیڈیا کا نام ہے تو وہ وائس آف امریکہ کے پروگرام ہے۔ اگر کسی کو ماں کی گود کا پیار نہیں ملا، اگر وہ چاہتا ہے زندگی میں ملے، تو وہ ریڈیو ہے۔
جو چیز کسی کو اچھا لگتا ہے تو ہمیشہ سنتا رہتا ہے۔
ماشاءاللہ، آپ کے سب پروگرام قابل تعریف ہیں، بہت اچھی معلومات ہوتی ہیں، پوری دنیا کی خبریں دیتے ہیں، ہم لوگ بہت پسند کرتے ہیں۔
فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletter، اور ای میل کے لیے پتہ ہے urdu letters@voanews.com۔ خط آپ کے۔ اور سامعین اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ پہلا نیوز آور اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اس کے لیے پروڈیوسر تھیں گلرخ, انجینئر جان رائڈن اور ایڈیٹر شہناز عزیز. اس کے بعد آپ سنیں گے پروگرام جہاں رنگ, آج پیش کر رہی ہیں شہناز نفیس اور پروڈیوسر ان کے ساتھ ہیں اسور امام. اسد حسن کو اجازت دیجیے اور سنتے رہیے وائس آف امریکہ. خدا حافظ.